انیس الغریبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید العرب والعجم، سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود پاک پیش کرنے کے بعد ایک دفعہ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ. اللہ کی حمد و ثنا، عزیزان گرامی، رفیقان ملت، رمضان المبارک کے خطبہ جمعہ میں درس قرآن کے تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ایک مسلمان پر عائد کی ہیں، سورہ بقرہ کے مختلف مضامین اور سورہ بقرہ شریف کی مختلف آیات سے ہم اس دستور ربانی سے واقفیت حاصل کر رہے تھے. سورہ بقرہ کے اواخر میں گزشتہ درس قرآن میں ہم نے آپ کی خدمت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے جو دو رکوع سے زیادہ پر مشتمل پورا ایک طریقہ، سلیقہ اور ضابطہ، قاعدہ، قانون ہے، اور کون سے صدقات، کون سی نیکیاں کس خاص صورت اور کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، یعنی اس کا اہتمام اگر دنیا میں رکھ لیا جائے تو اس کی قبولیت کے لیے اللہ نے خود طریقے ذکر کیے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہماری راہ میں خرچ کیا جائے تو پھر اگر وہ شرائط پورے ہو رہے ہوں تو پھر یہ یقین کر لو کہ اللہ نے اس چیز کو قبول فرمایا ہے. میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے عرض کر کے پھر اس اہم موضوع کی طرف، جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے چند معاشرتی، سماجی اور ہم سے متعلق جو ایک پورا ایک نظام ہے اس سے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے اور ہمارے لیے کیا حکم ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے جو دیگر اعمال ہیں ان میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے معزز اور سب سے سر فہرست جو عمل ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہی مسلمانوں کے تعارف میں چند بنیادی چیزیں ڈالی گئی ہیں. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم اس کا معنی اللہ اس کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند و بالا عظمت والی شان والی کتاب کہ جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین تقوی اس کے کانسیپٹ کو قرآن نے خود کلیئر کیا. فرمایا کہ متقین کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں جن کی علامات سب سے پہلے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، کہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے اس پر دلیل کا تقاضا نہیں کرتے، بلکہ ہمارے محبوب کی زبان سے جو کلمات ہم نے جاری کروا دیے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں. فرما الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تیسری نشانی اہل ایمان کی ذکر کی گئی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے جن صفات کے ساتھ تقوی کی اساس جو بنیاد رکھا ہے اس میں تیسرا درجہ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی ضروری نظریات جتنے ہیں وہ بالآخرت یوقنون تک آ گئے ہیں. اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے فلاح یافتہ ہیں. اسلامی سارے نظریات کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ، کچھ میں تفصیل ہے کچھ میں اختصار ہے، اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہم نے گزشتہ درس قرآن جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ومما رزقناہم، جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت ہم نے کی تھی جو بہت بنیادی تھی، کہ رزق سے مراد صرف اناج، گیہوں، آٹا، چاول، دالیں، یہ نہیں ہے. رزق کا معنی ہے عطا، بخشش، نعمت. یہ اپنے پورے وسیع معنی پر آ رہا ہے. فرمایا ومما رزقناہم، ما یہاں پر عموم پر ہے، ومما یہ اصل میں تھا من ما، پھر اس کو ادغام کیا ہے وہ من ما، اور ما یہاں پر عمومیت کے لیے. فرمایا جتنی بھی رزق کی چیزیں ہیں اور رزق کے جتنے اجزاء اور اس کے شعبے ہیں، یعنی جو بھی ہمارا عطیہ ہے وہ ضروری نہیں کہ اناج ہو. فرمایا کہ وہ تمہارے بازو کی طاقت ہو، وہ تمہاری زبان کی سلاست ہو، وہ تمہارے ذہن کا تفقہ اور اس کی ذہانت ہو، وہ تمہاری شجاعت ہو، بصالت ہو، وہ تمہاری قوت ہو، ہمت ہو، وہ تمہاری جرت و بہادری ہو، اس کے مصارف تمہارے ارد گرد کہیں پر بھی ہو، تو یہ جتنی ہماری جانب سے تمہارے لیے عطیہ ہے، یہ ہماری جانب سے تمہارے لیے جو رزق ہے، اس کو جیسے جیسے اس کے مصارف تمہیں نظر آتے چلے جائیں ان کو اس میں خرچ کرتے چلے جاؤ. کہیں مظلوم کی مدد کرنی ہے تو تم نے اپنی شجاعت اور اپنے بازو کی طاقت اس کی مدد کے لیے دکھایا، تو فرمایا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ومما رزقناہم ينفقون میں ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ وہ ایک کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنی ذہانت اور اپنی کم فکری اور اپنی تنگ نظری سے اس مسئلے کی عقدہ کشائی نہ کر سکا تو اسے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو پھر شریعت کے حکم ہم پر لاحق ہو جاتا ہے کہ ومما رزقناہم ينفقون، اب جو ہم نے رزق بصورت عقل کے تمہیں دیا ہے، بصورت فراست و دانائی، بصورت جدت فکر و تفقہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے، اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم بڑھ کر اس کا ہاتھ روکو اور اسے پہلے مشورہ دو کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا، اور اس کو مسلمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے. فرما ومما رزقناہم ينفقون. تو یہاں سے ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس چاول دے دیا، آٹا دے دیا، تو یہ رزق تھا جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ مراد نہیں ہے. چاول آٹا یہ اس رزق کا ایک شعبہ ہے. رزق اصل معنی عطیہ، اللہ کی جناب سے بخشش، ہر وہ انعام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جس صورت میں، اولاد کی صورت میں مختصر، جس صورت میں بھی ہمیں انعام دیا ہے، اگر اس کے مصارف ہمیں نظر آئے خارج میں اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، تو اب یہ آیت ہم پر حکم کو نافذ کرتی ہے کہ ومما رزقناہم ينفقون، تم پر ضروری ہے کہ تم پھر اس کے مصارف کو دیکھ کر اس میں خرچ کرو. اب ضروری سے مراد دو شعبے بنا لیجئے، ایک فرائض کا شعبہ ہے، ایک استحباب کا شعبہ ہے. فرائض میں تو جیسے زکوٰۃ ہے، یا اندھا جا رہا ہے اور کنویں میں گر جائے گا، یا ایک شخص ایسی راہ پر چل پڑا ہے جہاں پر بہت بڑا خطرہ ہے، تو پھر یہ اپنی صلاحیت کو یہاں پر خرچ کرنا اسی طرح فرض کے حکم میں آئے گا جس طرح زکوٰۃ دینے کے حکم میں ہے. تو ہم اگر یہی تفسیر کریں صرف کہ ومما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو زکوٰۃ فرض ہے، تو لہٰذا زکوٰۃ دو، معنی درست ہے، لیکن اس سے مراد ہر نعمت جس کے مصارف کی جس قدر ضرورت ہوگی، جس کے استعمال کی جس قدر ضرورت ہوگی وہ اس قدر محنت. مثلا جس طرح کہ میں نے مثال دی ہے، مفسر نے لکھا ہے کہ ایک نابینا جا رہا ہے اور کنویں کی ایک مثال دی گئی ہے نابینا سے مراد، اب جو اس کے اہداف بنیں گے، کنویں کی منڈیر نہیں ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ جائے گا اور اپنی جان کو ضائع کر دے گا. تو اب یہ آیت ہم پر فرض عائد کرتی ہے، وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو تمہیں دانائی کی صلاحیت ہے، جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ رزق ہے ہمارا، یہ ہمارا عطیہ ہے، تم پر فرض ہے کہ اپنے حالت سے جدا ہو جاؤ، فوراً جاؤ اس کو روکو کہ کہیں وہ ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائے. تو یہ پوری ایک معاشرتی زندگی کا درس اسلام دیتا ہے. اس پہ تین چیزیں تھیں جو ہم نے گزشتہ درس قرآن میں جو ذکر کیا ہے، وہ یاد دہانی کے لیے، کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے فضل سے دانائی کے لیے، آگاہی کے لیے، عمل کے لیے سینے کھل جاتے ہیں اور بندہ مستعد ہو جاتا ہے. تین چیزیں تھیں، فرمایا جب اللہ کی راہ میں دو تو احسان جتلانے کی نیت سے مت دینا، تمہاری نیت احسان جتلانا نہ ہو، پہلی چیز. فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ تم نے پھر اسے کوئی اذیت بھی نہیں دینی، یعنی یہ نہیں کہ لو میری طرف سے اور پھر اس پر احسان جتلائے اور پھر اس کو اذیت بھی پہنچائے. اذیت پہنچانے سے مراد کئی شعبے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پھر ایسے کاموں کے لیے رکھے جو کام کرنا اولوں کے لیے محال ہے، تو اس کو کہے کہ میں نے تیری خدمت نہیں کی تھی، میں نے دکھ درد میں تیرا ساتھ نہیں دیا تھا، لہذا آ. ایک بات. دوسرا یہ کہ بڑے مجمع میں کہے کہ تیری اوقات اور حیثیت کیا تھی، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے دیا. تو اللہ فرماتا ہے اذیت دے کر، تکلیف دے کر، احسان جتا کر اپنے مالوں کو باطل نہ کرو. بے آئین ہی سورہ لیل کے اندر یہ ذکر موجود ہے، جب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال کو آزاد کیا، یہ کانسیپٹ وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال کو جب، کیونکہ جب سرکار گزرے علیہ الصلوۃ والسلام، تو بلال، حضرت بلال پر ان کا آقا جو تھا اور جس کے وہ شکر تھے، جس کے وہ غلام تھے، وہ اسلام اور توحید کی وجہ سے ان پر اذیت ڈالتا تھا اور آپ کو مار مار کے نڈھال کر دیتا تھا، اور اسی حالت کے اندر حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد، میں مر جاؤں گا لیکن یہی کہتا رہوں گا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. سید عالم نے جب یہ دیکھا تو میرے آقا کا دل بھرایا. تو سیدنا صدیق اکبر تو رازدار مصطفیٰ تھے نا، تو جب آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہتا ہے کہ یہ آزاد ہو جائے، تو گھر گئے اور اپنا مال اٹھا کر لائے، اور جہاں جہاں پر حضرت ابوبکر نے مال دیا ہے وہ اتنی بنیادی مصارف میں دیا ہے کہ میرے آقا نے اس دنیا سے رخصتی لیتے وقت اپنے رفیق اعلیٰ کے سفر کے وقت فرمایا، لوگو میں نے سب کا قرضہ اتار دیا، لیکن ابوبکر تیرا قرضہ ایسا ہے اور تیری خدمات ایسی ہے کہ اس کو میں اپنی طرف سے نہیں، اس کو خدا پر چھوڑتا ہوں. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان، اپنی بیٹی، اپنے ماں باپ، اپنی ہر چیز اسلام پر قربان کی ہے اور اس کو گویا کہ منزلت کے درجے پر پہنچائی ہے. فرمایا ابو بکر میں نے سب کا قرضہ تو ادا کر دیا ہے، سب کا جو دینا تھا دے دیا ہے، تیرے مسئلے کو میں نے خدا کے سپرد کر دیا ہے. تو جب حضرت بلال کو آزاد کیا گیا تو کفار نے یہی طعنہ دیا کہ دراصل یوں ہے کہ بلال حبشی ہے، مضبوط ہے، تو ابو بکر نے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا ہوگا، بہانہ بنا دیا کہ میں نے رسول کی رضا کے لیے اور دین کی رضا کے لیے لیا. کچھ منافقین نے بھی بات کرنا شروع کی، کچھ لوگوں نے بھی بات کرنا شروع کی. تو جب یہ باتیں ہونے لگی، کچھ نے کہا کہ شاید بلال پر احسان چڑھانے کے لیے ابو بکر نے یہ کام کیا. کچھ نے کہا نہیں، احسان چڑھانا مقصود نہیں ہے، بلال سے اپنے دشمنوں کا بدلہ لینا ہے، یہ مقصود ہے. اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی نیت کتنی خالص ہے کہ کسی دنیا کے کسی فرد نے یہ بات نہیں کی. قرآن بولنے لگا کہ وہ سیجنبو الاتقا، کہ اللہ اس شخص کو جہنم سے بہت دور رکھے گا جو متقی نہیں، اتقا سب سے بڑا متقی ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جس نے اپنے مال کو، اپنے پاکیزہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. اور تم کہتے ہو کہ بلال کو آزاد اس لیے کیا کہ اس پر احسان چڑھانا تھا، اس سے کوئی کام لینا تھا. تو رب کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاص کی گواہی دیا ہے، یہ صدیق اکبر کی اولیت، افضلیت اور ساری امت میں سب سے افضل ہونے کی قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور قرآن کہتا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فرمایا یہ جو ابو بکر نے کیا ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد، اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، یعنی خرچ کریں ابو بکر صدیق اور ان کے اخلاص کی گواہی خدا خود دے. فرمایا لوگوں وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس نے جو خرچ کیا ہے یہ کسی نعمت کی جزا اور بدلہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ الا ابتغاء وجه ربی العالی، یہ محض صرف اپنے رب اعلی کی رضا کے لیے ابو بکر صدیق نے یہ کیا ہے. تو گویا یہ دیکھیں کہ یہاں پر اخلاص کا ایک پہلو بھی بتا چلا اور سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی بتا چلی. اور یہاں پر یہ بتایا ہے قرآن نے جیسے ذکر کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے معزز اور سب سے پہلی فہرست میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے، یہ اتقا کے لفظ سے صرف سیدنا صدیق اکبر کو یاد کیا گیا ہے. یعنی معیار قبولیت اور افضلیت جو قرآن نے بنایا ہے اور معیار مقبولیت، شرف و منزلت جس کو دی ہے، فرمایا وہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی، تقوی سے مراد جس کا ایمان اللہ کے لیے ہو اور اس کا عمل بھی اللہ کے لیے ہو، یہ حاصل تقوی. تو فرمایا محض تقوی نہیں، اتقا، جیسا کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں بہت بڑے کو. ہم یہ نہیں کہتے اللہ کبیر، ہم کہتے اللہ اکبر. کبیر کہتے ہیں بڑی چیز کو، اور اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو، یہ اس میں تفضیل میں ہے. تو متقی کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے کو، اور اتقا کہتے ہیں سب سے بڑے متقی کو. تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ متقی افضل ہے، اور یہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ وہ سیجنب الاتقا، کہ جو اتقا ہے اس کو ان قریب ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، بہت بعید رکھیں گے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے کہ قرآن نے محض آپ کو متقی نہیں بلکہ متقیوں کا سردار اتقا، سب سے بڑا متقی فرمایا ہے. تو یہاں پر جہاں پر میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر کی شان ظاہر ہو رہی ہے، وہیں سے ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ ابو بکر کی نیکی کیوں مقبول ہوئی. فرمایا اس وجہ سے مقبول ہوئی. اب آئیے اس چیز کو سمجھنے کے بعد اختصار کے ساتھ آیت نمبر 177 جو ہے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں. کتنے خوبصورت انداز میں ہماری نفسیاتی تربیت کی جا رہی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے گا. قرآن کہتا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. فرمایا اصل یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ، کوئی اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لے اور کوئی اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لے. فرمایا کوئی اصل نیکی یہ نہیں ہے. فرمایا ولکن البر، ہاں نیکی کا پوچھنا چاہتے ہو کہ اصل نیکی کیا ہے، تو فرمایا من آمن باللہ، اصل نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکتی اس کے ساری فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی اس کی تمام کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور اس کے جتنے نبی ہیں تمام پر ایمان لائے. فرمایا صرف یہ نہیں، فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور اپنے مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم کے تحت اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے. اس سابقہ جملہ دعویٰ ہے. فرمائیے کوئی اصلی نیکی نہیں ہے کہ جو تم قبلے کی طرف منہ کرتے ہو اور نمازیں پڑھتے ہو. فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ تم ایمان لاؤ، تو جس طرح ایمان اللہ کی رضا کے لیے لائے ہو، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے تم پر فقر غربت کہ اگر یہ رشتہ دار کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کے لیے رشتہ داروں پر خرچ کرو. فرمایا والیتاما یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین مساکین پر خرچ کرو، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کرو، والسائلین وفی الرقاب اور سوال کرنے والے اور آزاد کردہ غلاموں پر، گویا کہ تم غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو. فرمایا واقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اور جو وعدہ اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کرتے ہیں یعنی تو وہ اس کو پورا کر لیتے ہیں، وہ صابرین فی البأساء اور تکلیف اور سختی میں صبر کرنے والے ہیں، بأساء و ضراء وحین البأس جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو برداشت کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، فرمائی یہی وہ سچے لوگ ہیں قرآن کہتا ہے، وہ اولئک هم المتقون، یہ رسمی لوگ نہیں ہے، یہی نظریاتی لوگ ہیں جو ان تمام دستور کو مانتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ آیت نمبر 177 میں تصنع، ڈرامہ، بناوٹ سب کا قلعہ کما کر دیا گیا. یہاں پر ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں جس سے مزید موضوع واضح ہوتا ہے. جامع البیان جس کو تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے، تفسیر کے حوالے سے سب سے بنیادی تفسیر ہے. اس حدیث پاک کو ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال ہوا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی اس بات کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ صرف نیکی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو، بلکہ اس کے سوا اور بھی بہت نیک عمل ہے جس کو جب تک اللہ کے لیے نہ کر گزرو تو پھر وہ نیکی نہیں بنتی ہے. اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، اور بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم قبلے کی طرف منہ کرو یا گویا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو. تو فرمایا اس کے اس وقت ذکر کیا گیا کہ یہود جو تھے وہ ایک طرف منہ کرتے تھے، مسلمان دوسری طرف منہ کرتے تھے، تو ان کو نظریاتی بنایا جا رہا ہے. فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم قبلے کی طرف منہ کرو، نیکی یہ کہ منہ قبلے کی طرف ہو تو دل بھی اس کے لیے راضی ہو اللہ کے لیے. فرمایا قبلے کی طرف تمہارا منہ تو ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ تمہارا کس کے لیے ہے؟ صرف اس سمت کے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے؟ کہا خدا کے لیے. فرمایا یہ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں تمہیں کہ تمہاری یہ عبادت کی جو شکل و صورت ہے یہ محض شکل و صورت اور رسم نہ رہ جائے، بلکہ یہ عبادت بنے، اور وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے، اور وہ عمل رسم کہلاتا ہے. رسم اس عمل کو کہتے ہیں جو محض نقل ہوتا ہے، رسم اور دستور اس عمل کو کہتے ہیں جو محض نقل ہوتا ہے، اور عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو ظاہری صورت تو ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد کی نیت بھی کار فرما ہوتی ہے. تو فرمایا کہ عمل وہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہے کہ جب تم نیکی کرو تو ظاہری شکلیں عملوں کی بنے تو ضرور، لیکن جس کے لیے کر رہے ہو وہ ذات بھی تمہیں یاد ہو. تو فرمایا کہ عمل کے پیچھے، اس عمل کی صورت اور شکل کے پیچھے جب وہ ذات بھی تمہیں یاد ہوگی، تو یہ ذات جو یاد ہوگی یہ تمہارے عمل کو محض شکل اور رسم نہیں بنائے گی بلکہ عبادت بنا کر پیش کرے گی، اور تمہارا دل پھر اچاٹ بھی نہیں ہوگا، تمہارا دل پریشان بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب تم نیکی کی دعوت دیتے ہو یا نیکی کا حکم دیتے ہو تو اگر تمہیں اپنا آپ یاد ہو اور خدا کو تم بھول جاؤ تو اس وقت تم ڈر جاتے ہو، اس وقت تم تھک جاتے ہو، آگے سے رسپانس نہ آئے تو تم پریشان ہو جاتے ہو، کہتے بس اب میں کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، اب میں کسی کو نیکی کی بات نہیں بتاؤں گا. اس لیے کہ دراصل تمہاری نیت میں فطور تھا، تم تھکے اس لیے، تم ڈرے اس لیے، تم دل برداشتہ اس لیے ہوئے کہ تم نے خدا کے لیے نہیں بولا تھا، تم نے لوگوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بولا تھا. تو یہ تمہاری رسم تھی، کوئی عبادت نہ تھی. لیکن ہاں اگر تم اس سمیع البصیر خدا کو سنانے کے لیے اور دکھانے کے لیے بول رہے ہوتے جو کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو تمہاری تبلیغ میں دن بدن شگفتگی، تازگی اور جدت آتی چلی جاتی، اور تم کہتے کہ لوگ مڑ کے بھلا مجھے جواب نہ دے، جس کو سنانا تھا اس نے سن لیا ہے، جس کو دکھانا تھا اس نے دیکھ لیا ہے. تو یہ نیت جو ہے اصل رسم کو عبادت بناتی ہے، اور اگر یہ نیت ختم ہو گئی تو پھر عبادت محض گویا کہ رسم بن جاتی ہے. اب دیکھیں پورا دستور آیت نمبر 177 میں، وقت نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو جمعے کی نماز کے بعد آپ تلاوت جب بھی قرآن کریں تو اس آیت نمبر 177 اور 176 کو ملا کر اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ میں جو صدر الفاظ نے تفسیر کی ہے اس کو ضرور پڑھ لیجئے. اس میں آپ کو دستور زندگی، رسم دنیا سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام دنیا سے کاٹتا نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی تمہارے لیے دین ہے. اسلام بازاروں سے منع نہیں کرتا، اسلام اولاد اور بچوں میں شغف سے منع نہیں کرتا، اسلام بڑے بڑے مکانات، گاڑیاں، خوبصورت زینت کی چیزوں سے منع نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ اگر منع کرے تو یہ رہبانیت ہو جائے گا، اور رہبانیت مزاج قرآن کے خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بس آخرت کی تیاری کے لیے ہر کام کرو، اور اگر آخرت کی تیاری کے لیے تم اگر لاکھوں کی گاڑی میں بھی بیٹھ کر جا رہے ہو اور دل تمہارا آخرت میں لگا ہوا ہو، تو یہ گاڑی میں بیٹھنا بھی تمہارا عبادت ہے، یہ گاڑی کو خریدنا بھی تمہارے لیے عبادت ہے. تو اسلام نے دنیا سے جان چھڑانے کی بات نہیں کی. اگر جان چھڑانے کی بات کرتی تو تیری شادی کا کیا ہوتا، یہ رشتے دار کا کیا ہوتا، یہ والدین کا کیا ہوتا، یہ اڑوس پڑوس کے خیالات کا کیا ہوتا، ان کے معاملات اور حقوق کا کیا ہوتا. تو فرمایا آخرت، بندے کا دل آخرت میں ہو اور وہ اپنے آپ کو محض مسافر سمجھے، اور یہ دنیا کو محض ایک خواب سمجھے، اور سمجھے کہ بس میں نے لوٹ کر آخرت کی طرف جانا ہے، یہ آخرت کا خیال اسے اللہ کو یاد دلائے گا. اور جب دنیا میں تم اللہ کے لیے جیو گے تو یہ دنیا دنیا نہیں رہے گی، یہ دین بن جائے گی. کیونکہ دنیا کا معنی ہے خدا سے دور کرنے والی، لیکن جب اس میں رہ کر تم خدا کو یاد کر کے زندگی گزارو گے تو یہ دنیا دنیا نہیں رہے گی، یہ دین بن جائے گی. اور اسی کو اسلام بیان کرتا ہے. اور پھر دیکھیے اس میں آیت نمبر 177 کے اندر ساری چیزیں آگے ذکر کی گئی ہیں. فرمایا ایمان تو یہ چیزیں ہیں، لیکن تم پر تمہارے رشتے داروں کا بہت بڑا حق ہے. فرمایا اور لوگوں کو، حضور فرماتے اور لوگوں کو تم دو گے تو اس پر تو ایک اجر ہے، اپنے رشتہ دار کو دو گے تو دگنا اجر ہے۔ تو یہ اسلام میں سوسائٹی، اسلام نے معاشرتی نظام کو جس انداز میں مربوط کیا ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی محض تقریر کی شعلہ انگیزی نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے۔ اسلام جب کسی کے حق کو بتاتا ہے، معاشرتی زندگی کے حق کو، تو صرف درس نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ اس کو ہماری رضا کے لیے کرو، فائدہ تمہارا ہے، تمہاری زندگی، تم اگر رشتے داروں سے رکھو گے تو تمہارے رشتے دار تمہارے کام آئیں گے، فائدہ تمہیں ہوگا، لیکن ایک محبت کی فضا بنے گی تو ہم اس پر تمہیں اجر بھی دیں گے اور نہ کرنے والے کو عذاب بھی دیں گے۔ تو اسلام نے بندے کو پابند کیا ہے، سوسائٹی میں صرف یہ نہیں کہ صرف حکم دے کر چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو سراسر اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن اس میں ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو خدا زمین پر صلح چاہتا ہے، فساد نہیں چاہتا، اور اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو زمین پر فساد کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے صلح ہوگا، امن ہوگی، راحت ہوگی، عاشقی ہوگی، محبت ہوگی، سینوں میں کشادگی ہوگی، اور رشتہ دار، دوست، احباب، اڑوس پڑوس معاملات میں کشادگی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا کہ پھر تم ہمیں خوش کرو گے، تو لہذا ہم اور نیکیوں پر تمہیں ایک اجر دیتے ہیں، اس نیکی پر ہم تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے۔ فرمایا جو نہیں کرے گا تو ہماری بارگاہ میں اس سے باز پرس بھی ہوگی۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں تربیت کی گئی ہے کہ نیکی سے بھی ابھارا گیا ہے اور عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے، اور ابھارا اور ڈرایا کس کے لیے گیا ہے؟ جس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور ہمارا اخروی فائدہ بھی ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امن و محبت قائم ہو جائے گی، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت اکرامی یہ آیت بھی انسان کو دستور سمجھاتی ہے، اور پھر خطبے کے آخر میں جو امام پڑھتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم، فرمایا ان اللہ یامر، یہ اسلامی دستور ہے۔ آپ کہتے ہیں اسلام کیا ہے، تو ایک آیت میں پورا اسلام بیان ہوا ہے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی ہے تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے، عدل کا معنی ہے تمہارا ظاہر، مل کر کہیں تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی عدل تو یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے، احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ سنور جائے۔ فرما ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، صلح رحمی کرنا، ان پر اپنے مال اور اپنے اخلاق کو خرچ کرنا۔ و ایتاء ذی القربى، فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنا، اور فحش کاموں سے بچنا، اور تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ صلح کرنا، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے یعظکم، یہ ساری نصیحت کی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین تم سے کرتا ہے کہ کاش تم اس سے عبرت حاصل کر لو، کاش تم اس سے واعظ و نصیحت حاصل کر لو، کاش اس سے تم اپنے آپ کو بھلائی کی طرف لے آؤ۔ تو ہم خطبے کے اندر بات ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر خطبے میں، قرآن کی ہر آیت کے اندر ہمیں نظام زندگی اور نظم زندگی سکھایا جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے کہ جو عبادتوں میں لگا رہے اور اس کے گھر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کے رشتہ داروں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ دین نہیں ہے، دین یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے وقت اللہ کی عبادت کرو، اور اس عبادت کو مقبول کرانے کے لیے جو حقوق اللہ نے تم کو رکھے ہیں، وہ عبادت کا دوسرا شعبہ ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے مصارف میں خرچ کرو۔ تو اللہ ہماری فکروں کو وسیع فرمائے، اور یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے میرے دوستو جس وقت ہم اپنے آپ کو بھلا کر رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ہم رب کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہر مشکل گھڑی کسی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں اپنا آپ یاد رہے تو ہم کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن جب خدا یاد رہے تو والدین کے پاؤں بھی پکڑ لیے جاتے ہیں، کوئی دوست ناراض ہو گیا اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیے جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ آخری اشرا ہے، جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ کل دیکھیں کتنے پیارے پیارے میسیجوں نے گردش کیا ہے، ایک دوسرے سے معذرت کی درخواست کی گئی ہے، ایک دوسرے سے باتیں کی گئی ہے۔ اس میں بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ صرف وہ میسج کی سطح پر نہ ہو کہ میں نے آپ کو بھیجا، آپ نے مجھے بھیجا، میں نے کہا چلو چار میرے دوست اور ہیں، میں نے ان کو بھیج دیا۔ پڑھنا، اس پر توجہ کرنا، اس پر فکر کرنے سے مجھے کوئی تعلق نہ تھا، تو پھر ہم نے تو نعمت کو گواہ دیا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں میسج کو تو اپنے قالب میں اتاریں، اپنے روح سے اس کو پڑھیں، اور اس کے احساس، اس کے درد کو، اس کی فکر کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ یہی فکر یہ درد ہمیں عمل کے لیے تیار کرے گا. پھر اسی نیت خیر کے ساتھ آگے بڑھائیں, اور یہ آگے بڑھانا ایسے ہی ثواب و اجر رکھتا ہے جس طرح رات کو کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے میں ملتا ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جمعۃ المبارکہ اس کی بہت برکات اور فضیلت ہیں. دعا کریں ہمارے تراویح, ہمارے روزے, ہماری نمازیں, جن ہمارے بھائیوں نے زکوٰۃ صدقات اور افطاریاں دیگر جو اہتمام مولا تیری رضا کے لیے کیا ہے, کسی کی نیت 100% ٹھیک نہیں ہوتی ہے, وہ انبیاء اور صحابہ کی ہے کہ سرکار کے وسیلے سے صحابہ کو یہ مرتبہ ملا ہے. ہم جیسے لوگ تو ڈاماڈول رہتے ہیں, لیکن مولا کریم تیری شان تو یہ ہے کہ اس میں قطرہ بھی ایمان کا ہوتا ہے تو تو بنجر کو بھی لال ازار کر دیتا ہے. مولا کریم ان تمام صدقات, خیرات, نماز, عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اس جمعۃ المبارکہ کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم یقیناً اس اجتماع میں جتنے افراد حاضر ہیں ان میں بے شمار مستجاب الدعوات ہیں, تیرے نیک اور تیرے محبوب بندے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں, ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم دین کو بیان کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا وہ انسان اللہ کے محبوب بندے دنیا میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے, جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو نرم رکھا جاتا ہے, جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اپنی محبتوں کو رکھتا ہے. تو مولا ان اچھوں کے صدقے ہماری حاضری بھی آج اس جمعے کے اجتماع میں مقبول فرما لے, اور ہمیں یہ توفیق دے دے مولا کہ ہم جو بھی عمل کریں, یہاں تک کہ راستے سے کانٹا بھی اگر دور کریں تو وہ بھی صرف تیری رضا کے لیے کریں. مولا ہماری دستگیری فرما, اور جب تک ہم زندہ رہے ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ, اور کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. مل کر محبت سے ایک دفعہ آمین کہہ دیں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.